الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحشره يوم القيامة أعمى. اوپر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات گزری تھی جس میں وعصا آدم ربہ فغوا, استعان کا لفظی ترجمہ ہے مخالفت کر. تو یہاں ایک بہت بڑا سوال علمی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باری تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو صراحتاً ممانعت فرمائی تھی, پھر حکم الہی کی مخالفت کس طریقے سے ہوئی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی تھی, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. قسم اللہ تعالی کے نام کی جب سنی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کون ایسا ہوگا جو اللہ کے نام سے قسم کھا کے جھوٹ بولے, اس لیے ان کو شیطان کی بات کے اوپر یقین آ گیا اللہ کے مبارک نام کی قسم کی وجہ سے. نمبر دو, بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ بات کچھ ایسی کہ شیطان نے ان کو ایسا سبق پڑھایا کہ یہ جو آپ کو درخت سے منع کیا گیا وہ ابتدائی دور میں, جب آپ جنت میں تشریف لائے اس دور میں, بعد میں وہ ممانعت ختم ہو گئی. جیسے بچہ جب ابتدائی ولادت کی بات ہوتا ہے تو اس زمانے کے اندر بہت ساری غذائیں اس کے لیے مضر ہوا کرتی ہے, ایک زمانے تک وہ صرف ماں کے دودھ پر چلتا ہے, پھر بڑا ہونے کے بعد پھر غذا کے قابل ہوتا ہے. تو جب آپ جنت میں آئے تھے تو اس درخت کو ہضم کرنے کی آپ نے صلاحیت نہیں تھی, اسی لیے ممانعت تھی. اب تو آپ اس کو ہضم کرنے کے قابل ہو گئے ہو, اسی لیے اب آپ کے اوپر وہ ممانعت باقی نہیں رہی. ایسی ابلیس نے پٹھی پڑائی. نمبر تین, بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سبق پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منع کیا ہے وہ منع کرنا ایک خاص درخت کی ذات سے, جن سے شجر مراد نہیں تھا. یعنی مثلاً اگر وہ انجیر کا درخت ہے تو جس انجیر کے درخت سے آپ کو منع کیا گیا بس وہی انجیر کے درخت سے آپ کو کھانا ہے, باقی اگر وہی انجیر کا درخت جنت میں کسی اور جگہ لگا ہوا ہے تو وہاں آپ کھا سکتے ہیں. تو گویا جنسیت مراد نہیں تھی اس درخت کی, بلکہ متعین شجر مراد ہے. حالانکہ اس جنس کے جتنے بھی شجر جنت میں ہو سکتے ہیں ان تمام سے ممانعت تھی. اس طرح ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم بلانے کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. باری تعالیٰ یہاں فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, ہم اس ہدایت سے اعراض کرنے والے کو, قرآن سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے. یعنی جب وہ محشر کے اندر آئے گا تو اس وقت کے اوپر وہ نابینا ہوگا, اور جیسا بتایا گیا تھا کہ نابینا ہونا ایک مرحلے میں, پھر اس کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر وہ جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا. اس کو کوئی حجت سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی نابینا ہونا آنکھ سے بھی ہوگا کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, دل سے ہوگا کہ کوئی چیز, کوئی حجت, کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی, اور آنکھ سے بھی ہوگا استدعا, پھر بعد میں وہ دیکھتا ہوا ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعما، کہے گا وہ اعراض کرنے والا، اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں تو بینا تھا، یا قیامت کے دن کی شروعات میں بینا تھا پھر اندھا ہو گیا، قبر سے نکلا تب بینا تھا پھر اندھا ہو گیا محشر میں آ کر کے. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اسی طرح جب دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھی تو ان آیتوں کو تو نے بھلا دیا تھا، اس کے اوپر ایمان نہیں دیا تھا، اس پر ایمان نہیں لایا تھا، عمل نہیں کیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جایا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں جو آدمی کے شرک کرتا ہو، حد سے آگے بڑھتا ہو یعنی شرک میں مبتلا ہوتا ہو، اور اپنے رب کی آیتوں کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو، اور آخرت کا عذاب دنیا اور قبر کے عذاب کے مقابلے میں بہت سخت ہے، اور آخرت کا عذاب لمبے زمانے تک دائمی باقی رہنے والا ہے. فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى، یہ یہدی کی فائل کے اعتبار سے دو ترجمے ہوں گے. نمبر ایک، کیا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت نہیں دی، ان کو خبر نہیں دی کہ تم سے پہلے کتنی امتیں اور جماعتیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو کر کے ہلاک ہو چکی؟ نمبر دو، اگر یہدی کے فائل اللہ تعالیٰ کو مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، ہم نے ان کافروں سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، کہ مکہ والے ان ہلاک شدہ قوموں کے گھروں کے اندر چلتے ہیں، چنانچہ قوم لوط کی کھنڈر بستیاں، یہ مکہ کے لوگ جب ملک شام تجارت کے سفر میں جاتے ہیں تو اسی ملک لوط قوم لوط کی کھنڈر آبادیوں کے قریب سے گزر کر کے جاتے ہیں. تو یمشون کے فائل ہیں اہل مکہ، کہ اہل مکہ ان معذب اور ہلاک شدہ قوم کے گھروں میں سے، آبادیوں میں سے گزرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، یقیناً اس کے اندر بڑی عبرت کی بات ہے عقل والوں کے واسطے. بعض حضرات نے یمشون کا فائل خود ان معذب قوموں کو قرار دیا ہے کہ وہ معذب قومیں اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے اپنے گھروں کے اندر چلتی تھی، آباد وہ اپنے گھروں کے اندر عیش سے مزے سے وہ چلا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر ہلاک کر کے ختم کر دیا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس کے اندر بڑی عبرت کی بات ہے عقل والوں کے واسطے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، دیکھو اس آیت کا مطلب نکالنے کا تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اللہ تعالی کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے ہے. کیا بات طے ہے؟ کہ ان نافرمانوں کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا جس کی وجہ سے یہ بالکل ہلاک ہو جائے، ان کی جڑ اکھڑ جائے، بالکل فنا ہو جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو, قوم سموت کو اللہ نے جڑ سے اکھاڑ کے ختم کر دیا, ایسا جڑ سے اکھاڑ کے ختم کرنے والا مکمل تباہی والا عذاب ان مکہ والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. کیوں نہیں بھیجیں گے؟ ربی کا صاف ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے طفیل میں اس امت کے اوپر جڑ اکھاڑنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. اللہ نے یہ طے کیا ہے دنیا میں ان پر چھوٹے موٹے جھٹکے آئیں گے, باقی کامل عذاب ان کے اوپر آخرت میں آئے گا. وَأَجَلٌ مُسَمَّى, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے ہلاکت کا, عذاب کا, تباہی کا. اگر یہ دو چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَكَانَ لِزَامًا, تو ان مکہ کے کافروں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دنیا میں عذاب لازمن ہو جاتا, ان پر بھی دنیا میں عذاب آ ہی جاتا. اس طرح ترجمہ کرنے کا, یہ دو چیزیں طے ہیں, ایک چیز کیا؟ ان کے اوپر آخرت میں مکمل عذاب, دوسرا ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر. یہ چیز نہ ہوتی ان کے اوپر کب سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتے. کیسا عذاب؟ ان کی جڑوں کو اکھاڑ دینے والا, ان کو بالکل تباہ کرنے والا. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلک ترضى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکہ کے دشمن جو آپ کے خلاف باتیں بولتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے اور آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیے. اب یہاں علامہ جلال الدین محلی رحمہم اللہ, علامہ جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ, یہ دونوں رحمہم اللہ نے ایک مہر بنوائی تھی. وہ بہت سے موقعوں کے اوپر وہ مہر ہی سیدھی لگا دیتے ہیں, منسوخ بھی آئے تھے نکال, بہت سی جگہوں کے اوپر وہ مہر سیدھی لگا دیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے جہاد کی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی. یعنی کافروں کی تکلیف پر آپ صبر کیجئے. کہا صبر نہیں, جب سے قتال کا حکم آیا تب سے ان سے لڑ لینے کا, ابھی آیت منسوخ ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہر جگہ منسوخ منسوخ کرنے جاؤ گے تو ٹیمپو بھرا جائے گا منسوخوں سے ہی, اس لیے ہر جگہ منسوخ منسوخ نہیں کہنے کا. اخبیر کا مطلب کیا؟ یہ دشمنان اسلام آپ کے خلاف بدگوئی کرے تو اس کی وجہ سے آپ مشتعل نہ ہو, آپ غمگین نہ ہو, آپ بے چین نہ ہو, آپ کو اضطرابی کیفیت نہ ہو, الجھن نہ ہو, ان کی بات سن کے صبر کر لینے کا, مخالف کی ہر بات کا جواب نہیں دینے کا, مخالف کی ہر بات کے جواب دینے کے پیچھے نہیں پڑنے کا. صبر کرو, ان کی باتیں سنتے رہو اور اپنے ضروری کاموں میں لگے رہو تو ان کی باتوں کا آپ کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر آپ ان کی باتوں کو سن کر کے آپ اپنے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو سمجھو دشمن کامیاب ہو گیا. اسی لیے آپ ان کی باتوں کے اوپر بالکل غم زدہ نہ ہو, آپ صبر کریں اور آپ اپنے ضروری بنیادی دینی کاموں میں لگے رہے. کون سے ضروری بنیادی دینی کام؟ تسبیح پڑھنا, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مراد فجر کی نماز, تہجد بھی شامل ہے. وقبل غروبها, سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر بھی ہوتی ہے عصر بھی ہوتی ہے. ومن آناء اللیل, اور رات کی گھڑیوں کے اندر مغرب ہوتی ہے عشاء ہوتی ہے رات کی گھڑیوں میں. فسبح, آپ تسبیح پڑھیے. وسبح بحمد ربک, آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح, اور آپ برابر تسبیح پڑھیے. واطراف النہار, اور دن کے کناروں کے اوپر, دن کے کنارے کے اندر جو ہے ظہر بھی آتی ہے فجر بھی آتی ہے. بہرحال گویا کہ یہ پانچوں نماز کا بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. یا یوں کہو کہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ کے ذکر میں رہو. ذکر الہی اللہ کی یاد کے اندر مشغول ہو مختلف اوقات کے اندر، یہ آپ کا مشغلہ ہونا چاہیے. لعلک ترضا، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کے ثانی نزول کے سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، حضرت ابو رافع نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ نے خود ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ خود مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں اور مہمان آ گئے، آپ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ کھلا یہودی کے یہاں سے ہاتھ صاف قرض لے کر کے آؤ، قرض یعنی ادھار لے کر کے آؤ، ادھار خرید کے لے آؤ، بعد میں پیسہ دے دیں گے. آج روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آٹے کی مقدار بھی آپ نے بتائی، اور یہ فرمایا کہ رجب کا چاند یعنی رجب کی پہلی تاریخ تک میں پیسے لوٹا دوں گا. یہودی کی آپ پوچھے حضرت ابو رافع، تو ابو یہودی ادھر ادھر کی بکواس کرنے لگا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی رہن لاؤ، بغیر رہن کے میں تم کو قرض دینے والا نہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بے ادبی اور گستاخی کے جملے بولے، چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر کے انہوں نے یہودی کا جواب نقل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ میرے ہاتھ میں ادھار آٹا بیچتا تو میں ضرور اس کی قیمت ادا کر دیتا، اور یقیناً آسمان میں بھی میں امین ہوں، زمین میں بھی امین ہوں، یعنی میں کسی کا پیسہ کھانے والا آدمی نہیں ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوہے کی زیرا عنایت فرمائی اور فرمایا لو لے جاؤ اور زیرا لے جا کر کے اس کے پاس رکھو اور آریت کے یہ رحم کے طور پر رکھو اور جو ہے اس کے پاس آٹا ادھار لے آؤ. چنانچہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر کے دے، اس یہودی کی باتوں پر بڑا رنج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابو رافع فرماتے کہ ابھی تو میں نکلا نہیں حضور کے گھر سے کہ حضرت جبریل آیت لے کر کے تشریف لائے. فصبر علی ما یقولون، یہ دشمن آپ کے خلاف کوئی باتیں بولے اس کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو، بلکہ آپ صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک، اور آپ نے رب کی تسبیح پڑھنے میں مشغول رہیے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی اندھیرے مختلف کناروں میں بھی آپ تسبیح پڑھیے اور دن کے کناروں پر بھی آپ تسبیح پڑھیے. لعلک ترضا، شاید کہ آپ اس سے راضی ہو جائے. کیا مطلب لعلک ترضا کا؟ نمبر ایک، دنیاوی تفکرات سے آپ نجات پا جائیں گے اور خوش و خرم رہیں گے. نمبر دو، ایسا ثواب اللہ تعالیٰ لیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. نمبر تین، آپ کو شفاعت کا اختیار عطا فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. نمبر چار، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے رہے. نمبر پانچ، دیدار الہی مراد ہے. نمبر چھ، رضا الہی مراد ہے. لعلک ترضا ولا تمتن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا. ان کافروں کی مختلف قسموں کے لوگوں کو ہم نے جو یہ دنیا کا سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دے رکھا ہے، یہ سب سامان کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زیبائش ہے، ہم نے دے رکھا ہے ان کافروں کو. آپ ان کی طرف نظروں کو اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں. کسی کے پاس دنیا کا با رونق سامان ہو تو اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنے کا. اس کی چشمے کی فریم بہت اچھی، میں بھی ایسی لے آؤں. اس کا موبائل بہت اچھا، میں بھی لے آؤں. اس کی پین بہت اچھی، میں بھی ایسی لے آؤں. اس کا کپڑے بہت اچھے، جوتے بہت اچھے، ये नहीं, उसका पढ़ना बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से वो पढ़ता है, इबारत भी शानदार थी, तिलावत भी उसकी शानदार, मश्क भी बहुत अच्छी, रात को देर तक उसका पढ़ना भी बहुत अच्छा, उसने तो ललचाई निगाहों से देख करके ऐसा हासिल करने की कोशिश करो। बाकी दुनिया की रौनक की चीजों में दूसरों को ललचाई हुई निगाहों से मत देखो, हरगिज नहीं। इस तरीके से वला तमुद्दन नहीं, तुम अपनी निगाहों को इन दुनिया परस्तों को, काफिरों को, हमने काफिरों की मुख्तलिफ किस्मों के लोगों को, दुनिया के रौनक की चीजें जो हमने फायदा उठाने के लिए दे रखी है, उसकी तरफ आप निगाह उठा करके भी न देखे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके आपकी पूरी उम्मत को खिताब करना मकसूद है, लिनफ्सिनहुम फी, हम तो उसके जरिए से उनको आजमाना चाहते हैं कि दुनिया का बहुत माल मिला तो हम देखेंगे कि इस माल के चक्कर में पड़ के वो सरकश होते हैं या अल्लाह के मुतीर बनते हैं। क्या बनते हैं, सरकश या मुतीर, हम देखना चाहते हैं। इस वास्ते हम लोगों ने हमने उनको इतना सारा माल दे रखा है, वह आजमाइश मकसूद है। नंबर दो, लिनफ्सिनहुम फी का मतलब है हम उन काफिरों को कुफर और गुमराही में छोड़े रखना चाहते हैं, वो अपने कुफर में पड़े रहे, गुमराही में पड़े रहे। नंबर तीन, लिनफ्सिनहुम फी, मजीद सरकशी करे। नंबर चार, दुनिया की रौनक आखिरत के अजाब का सबक उनके लिए बने। रिस्क रब्बी का खैर, आपके रब ने जो आपको रिस्क अता फरमाया वो बेहतरीन है, यानी दुनिया में इन काफिरों को जो मिला उसके मुकाबले के अंदर जो रिस्क अल्लाह आपको जन्नत में अता फरमाएंगे वो रिस्क बहुत बेहतर है, वाबका, और वो रिस्क बहुत देर तक बाकी रहने वाला दाइनी और हमेशा का होगा। अब यहाँ अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमहुल्लाह ने वरिस्क रब्बी से रिस्क जन्नत मुराद लिया, जबकि हजरात मुफस्सिरीन दूसरी बातें भी लिखते कि वरिस्क रब्बी से मुराद है कुरान करीम, कि कुरान जैसी नेमत जो आपको मिली, ये काफिरों को जो दुनिया की नेमत मिली उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। इसमें बाद रिवायतों में आता है कि जिसको कुरान जैसी नेमत मिली, हाफिज बना, नाजरा अच्छा पढ़ना जानता है, कारी बना, मुसव्विज बना, कुरान का फहम है उसके पास, तफसीर हदीस जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी दुनिया परस दुनियादार की दुनिया की नेमत को वो देखे, उसको बड़ा समझे, तो उसने अल्लाह की इस नेमत की नाकदरी की, तौहीन की उसने अल्लाह ताला की इस नेमत की, कि कुरान जैसी नेमत, और फिर तो दुनिया परस्तों की नेमतों को देखता है, काफिरों की नेमतों को देखता है, नहीं, हरगिज नहीं। नंबर दो, बाज ने रिसालत मुराद लिया है, आपको जो रिसालत मिली ये बेहतरीन रिश्ता है। नंबर तीन, बाद हजरात ने फुतुहात मुराद ली, इतनी बड़ी बड़ी फुतुहात की नेमत से अल्लाह ने नवाजा। नंबर चार, रफ़े जिक्र बाज ने मुराद लिया, और रफ़ना लक जिक्र, आपके नाम को हमने रोशन किया, बुलंद किया। नंबर पाँच, आखिरत के आला दर्जात मुराद है, वो अल्लामा महल्ली वाला ही कौल है। तो अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें अता फरमाई वो बहुत बेहतर है और सदा बाकी रहने वाली नेमत है। इसीलिए कोई दुनिया परस मदरसे के अंदर शानदार गाड़ी लेके आवे तो भावुक बन के देखने का नहीं, कितनी अच्छी गाड़ी, ऐसा बन के नहीं देखने का। ये आपकी अल्लाह ने जो आपको कुरान की नेमत दी उसकी नाकदरी है, ऐसा हरगिज नहीं करने का। चौकसी साहब कहते तो कोई देखेगा ना, मारूंगा आकर के पीछे से। जो तलबा बास तलबा गाड़ियाँ देखने खड़े रह जाते आए तो कहा मैं देखूंगा तो तुम ऐसा कर तो आके मारूंगा तुमको। अल्लाह ने जो नेमत दी है तुमको, उस नेमत की नाशुक्री कि तुम दुनिया परस्तों की नेमतों को ललचाई हुई निगाहों से देखो। हमारे एक बुजुर्ग मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने एक मरतबा कहा, मेरा अपने किसी करीब के मुतालिक कहा कि वो कह लगा कि यूँ कमाऊँ, ऐसा धंधा करूँ और फिर ऐसे रुपये कमाऊँ, लखपति बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ। तो मौलाना ने उसको फरमाया, लखपति करोड़पति बनने में कोई कमाल नहीं है, वो तो चमार लोग भी बनते हैं और जो है दुनिया के जो है पसमानदा लोग भी बनते हैं। लखपति और करोड़पति लोग तुम्हारी जूतियाँ सीधी करें और तुम्हारा जूठा पानी पीना आदत समझे, ये कमाल है, वो बन जाओ। वरिष्ठ रब्बी का खैर, अल्लाह ताला ने जो रिश्ता तुमको दिया है वो बहुत बेहतर है, वाह बका और सदा बाकी रहने वाला है। वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और आप खुद भी नमाज के ऊपर जमे रहिए। अहलत मुराद बाद मुफस्सिरीन ने पूरी उम्मत को लिया है, बाद हजरात ने खुसूसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को मुराद लिया है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अंदर जब कभी कोई तकलीफ होती आप घर वालों को हुक्म देते सलातुल हाजा पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो, आप हुक्म देते थे। बाद रिवायत में आता है कि भाई यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ के मौके पर नमाज की तरफ मुतवज्जे फरमाते, और बाद रिवायत के अंदर है जब यह नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह में हजरत अली और हजरत फातिमा के घर पर जाते और अस्सलाम अस्सलाम करके उनको नमाज के लिए बेदार फरमाते थे, मुतनब्बे फरमाते थे हिदायत पर अमल करने के वास्ते। और देखो भाई, घर में नमाज का माहौल होगा तो अपने लिए नमाज पढ़ना आसान होगा, घर में नमाज का माहौल नहीं होगा तो अपने भी सुस्ती में दे जाएंगे। इसीलिए नमाज का एहतमाम करने का और करवाने का घर वालों के साथ पास भी, वरना वो भी सोई रहे ने अपने को भी सुलाए रखे, ऐसा नहीं हो रहे उनको भी उठा देने का जल्दी से। तो वह अमूर अहलक अभी सलाह, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म करो। हमारे बुजुर्ग ने हमको सुना है भाई, वो मैंने शादी की बीवी को लेकर के मदरसे में रहने आए तो बिचारी गाँव रहती बड़ी हुई तो नमाज में फजर में गुल्ली मारे कभी कभी, तो कहा मैंने एक निजाम बना लिया, उसको कह दिया कि तू भजन नहीं पड़ेगी, मैंने चाय नहीं पी, बगैर चाय के मदरसे जाऊंगा। तो ऐसी चीज औरतों के लिए बहुत गैरत की होती है कि शोहर नाराज होकर चाय नहीं पिए और ऐसे ही चला जावे, गैरतमंद औरतों के लिए चीज बहुत भारी होती है। तो कहा मैंने इस पर अमल किया तो बहुत मुजर्रब पाया था, उसकी नमाज की सुस्ती खत्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर वाकई खुद भी मुजाहदा करने का, तो मदरसे में आके 9 बजे होटल से चाय मंगवा के पी ले, उसका असर नहीं होगा। आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि चाय नहीं तो नींद नहीं, फिर दोपहर तक नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसका असर होता है, तासीर होती है। वरना वहाँ ना कहो आके होटल की पी लो मुसाजी के यहाँ से मंगवा के समोसे के साथ, तो असर नहीं रहे, फिर असर खत्म हो जाए। तो कुछ मुजाहदा तो करना पड़ेगा, आपको खुद भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और जाकर के कुछ अच्छे असर आएंगे। वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, खुद भी नमाज पर जमे रहिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे दुनिया कमवाना नहीं चाहते। हर नबी के लिए मामला ला नसअलुका रिज़्क़ा, आपके लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं, नहनु नरज़ुकुक, हम आपको रिस्क देते हैं, वाला आकिबतुल तक्वा, अच्छा अंजाम तो अल्लाह तक्वा वालों को अता फरमाएंगे। वकालू लौला यातीना बिआयतिन मिन रब्बी, ये मुशरिकीन लोग कहने लगे कि हमारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से कोई खुली हुई निशानियां क्यों नहीं लाते। ये हट गर्मी से इन लोगों ने ये बात कही, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने सारे मौजज़ात इनको दिखा चुके थे, लेकिन महज जिद के अंदर इन लोगों ने ये जुमले कहे। अवलम तातिहिम बय्यिनतु मा फिस सुहुफिल उला, क्या उनके पास वो बातें नहीं पहुंची जो हमने अगले सहीफों के अंदर बयान कर दी थी, वो बातें क्या उनके पास नहीं पहुंची। यानी अगले सहीफों की बात का मतलब क्या के पहले सहीफों के अंदर जो मजामीन थे वो मजामीन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी बयान फरमा दिए। पिछले उम्मतों के वाकियात अहवाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सब के सब बयान फरमा दिए। अवलम तातिहिम बय्यिनतु मा फिस सुहुफिल उला, بینہ سے مراد بعض لوگوں نے قرآن لیا، بعض لوگوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد لیا ہے. کہ پہلے زمانے کی باتیں، پہلی امتوں کے واقعات، پچھلے صحائف کے مضامین، یہ سب کے سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى. اور اگر ہم ان کافروں کو ہلاک کر دیتے اپنے پاس سے کسی عذاب کے اندر، من قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے، قرآن کو نازل نہ کرتے، اور اس سے پہلے ہی ہم ان کافروں کو ان کے کفر اور نافرمانی میں عذاب میں ہلاک کر دیتے، تو ان لوگوں کو قیامت کے دن یہ عذر کرنے کا موقع ملتا. لقالو، وہ عذر کرتے کب؟ قیامت کے دن. ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کاش کہ ہمارے پاس آپ رسول بھیجتے، فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کر دے، من قبل ان نذل ونخزا، ہم قیامت میں ذلیل ہو، جہنم میں گر کے رسوا ہو، اس سے پہلے پہلے ہم آپ کی بات مان لیتے. یعنی اگر ہم لوگ رسولوں کو نہ بھیجتے تو ان کافروں کو بہانے کرنے کا موقع مل جائے. ارسال رسول یہ تو حجت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حجت کو تام کرتے کہ دیکھو ہم نے نبیوں کو بھیج دیا لیکن پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لائے. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. اے نبی، آپ ان کافروں سے کہو ہم میں سے اور تم میں سے ہر ایک انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کائی کا کہ انجام کھل کر کے سب کو پتا چل جائے، واضح طور پر پتا چل جائے کون کامیاب کون ناکام، کون حق پر کون باطل کے اوپر. فستعلمون، تم کو پتا چل جائے گا، حقیقت کھل جائے گی قیامت کے دن. من اصحاب الصراط، کون سیدھے راستے کے اوپر، ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والا ہے، اور ومن اهتدى، اور کون ہدایت کے اوپر ہے گمراہی کو چھوڑ کر کے. ہم مسلمان یا تم کا قیامت کے دن سب کا سب لوگوں کا پتہ چل جائے گا. یہ من دونوں جگہ کے اوپر استفہام کے معنی کے اندر ہے، اور اس سے یہ پتہ نتیجہ نکلے گا کہ قیامت کے دن کون کیا جائے گا، ایمان اور ہدایت کے صحیح راستے پر کون ہے، اور کون ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کے راستے کے اوپر ہیں. ومن اهتدى، اس صدا کے مفسرین نے دو مطلب لیے ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ضلالت بالکل نہیں آئی، وہ خود سی الاصل لوگ، ہدایت تامہ کاملہ مستمرہ والے لوگ. یہ کون لوگ؟ اللہ کے نبی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی زندگی میں ضلالت کبھی نہیں آئی، ہمیشہ ہدایت کے اوپر. اور بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے نابالغ بچے. بعض مفسرین نے اس کو ومن اهتدى سے مراد لیا ہے ان لوگوں کو جو اسلام لائے بالغ ہونے، بالغ ہوئے ایسے وقت پر جب وہ مسلمان تھے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے صحابہ میں سے، اور عین بلوغ کے وقت پر بھی وہ مسلمان تھے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اس کو بھی بعض حضرات نے مراد لیا ہے. اور ضلالت کے اندر جیسے کہ تمام لوگ، یعنی حضرات صحابہ میں سے جو پہلے کفر پر تھے پھر ایمان لائے، پہلے ضلالت پر تھے پھر ایمان لائے، ہدایت میں داخل ہوئے، اور بعد کے زمانے کے اندر بھی وہ تمام لوگ جو پہلے مومن نہیں تھے اور بعد کے اندر ایمان لائے، وہ سب اس آیت کے اندر آئیں گے. جی،